جنگی قیدی آزاد کیے جا چکے تھے۔ دوسری جانب یمن نے ایک ضبط شدہ صہیونی بحری جہاز کے عملے کو غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت آزاد کر دیا۔ یمن کے المسیرہ ٹی وی کے مطابق انصار اللہ یمن کے سربراہ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی کے حکم پر صہیونی بحری جہاز گلیکسی لیڈر کے عملے کو آزاد کر دیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی بحری جہاز کے عملے کی یہ آزادی حماس کی ہم آہنگی سے عمل میں آئی ہے۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل نے اس خبر کی تصدیق کر دی ہے کہ صہیونی بحری جہاز گلیکسی لیڈر کے عملے کو غزہ جنگ بندی کی حمایت میں آزاد کر دیا گیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے اس بحری جہاز کو یمنی افواج نے نومبر 2023 میں بحیرہ احمر میں اس وقت ضبط کیا تھا جب وہ مقبوضہ فلسطین کی طرف جا رہا تھا۔ یاد رہے کہ غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے شروع ہونے کے بعد یمنی افواج نے صہیونی فوجی مراکز پر ڈرون اور میزائلی حملوں کے ساتھ ہی بحیرہ احمر میں مقبوضہ فلسطین جانے کے راستے بند کر دیے تھے اور اعلان کیا تھا کہ جب تک غزہ پر حملے بند نہیں ہو جاتے اس وقت تک کسی بھی بحری جہاز کو اسرائیلی بندرگاہوں کی طرف نہیں جانے دیا جائے گا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے احمد شرع الجولانی حکومت سے وابستہ مسلح تکفیری عناصر نے شام کے صوبہ حمص میں ایک مقام پر حملہ کر کے کم از کم 10 شیعہ مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ IRIB نیوز نے شام کے ہیومن رائٹس واچ کے حوالے سے بتایا ہے کہ شام کا اقتدار ہاتھ میں لینے والے تحریر الشام دہشت گرد گروہ کے کمانڈر الجولانی سے وابستہ مسلح تکفیری عناصر صوبہ حمص کے شیعہ نشین علاقوں پر وسیع پیمانے پر حملہ کر کے وہاں کے مکینوں کو سخت ایذائیں پہنچا رہے ہیں۔ شام کے ادارے انسانی حقوق کے مطابق تکفیری عناصر نے صوبہ حمص کے قریبی کئی قریوں پر دھاوا بولا اور 10 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا، 32 کو زخمی کیا جبکہ 15 کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ ادھر شام کے صوبہ لازقیہ کے جبلہ شہر کی انتظامیہ نے جولانی حکومت کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دبانے کے لیے کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق گزشتہ دنوں اس علاقے میں کئی بار تحریر الشام تکفیری ٹولے سے وابستہ عناصر کے ساتھ وہاں کے باشندوں کی جھڑپیں ہو چکی ہیں۔ سامعین، گزشتہ ہفتے صہیونی حکومت نے اقوام متحدہ کو مطلع کیا ہے کہ وہ بیت المقدس میں اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورک ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزینوں انروا کی سرگرمیاں معطل کر دے گی، اور ساتھ ہی کہا ہے کہ یہ ایجنسی 30 جنوری 2025 تک شہر میں اپنی تمام عمارتیں خالی کر دے۔ جمعے کے روز صہیونی حکومت نے اقوام متحدہ میں اپنے نمائندے کے ذریعے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کے نام ایک خط میں کہا کہ اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورک ایجنسی برائے فلسطینی مہاجرین انروا بیت المقدس میں اپنی سرگرمیاں بند کر دے۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت نے انروا کو 30 جنوری 2025 تک ان تمام عمارتوں کو خالی کرنے کا وقت دیا ہے جن میں وہ بیت المقدس میں کام کرتی ہیں۔ صہیونی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ انروا پر مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں کام کرنے اور صہیونی حکام سے رابطہ کرنے پر پابندی کا قانون 30 جنوری 2025 سے نافذ العمل ہوگا۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورک ایجنسی انروا نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں غزہ پٹی میں شہید ہونے والے فلسطینی بچوں کی تعداد کا اعلان کیا ہے۔ انروا نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ غزہ پٹی پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں گزشتہ 15 مہینوں میں 14,500 بچے شہید ہوئے۔ انروا کے بیان کے مطابق غزہ میں 17,000 سے زیادہ بچے یتیم ہوئے ہیں، جبکہ 88% اسکولوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ انروا نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں جنگ کے باعث کم سے کم 19,00,000 لوگ بے گھر ہوئے اور پناہ گاہوں میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورک ایجنسی نے مزید کہا کہ غزہ میں بنیادی ڈھانچوں کی تعمیر نو، زندگی معمول پر آنے اور نفسیاتی علاج معالجے میں برسوں کا وقت لگے گا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے یمن کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کے امریکی اقدام کے رد عمل میں انصار اللہ یمن نے اعلان کیا ہے کہ واشنگٹن کے جو فلسطینیوں اور بے گناہوں کے قتل عام میں ملوث ہے، اسے دوسرے ممالک کے بارے میں فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سیاسی دفتر نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے جس کے ہاتھ بے گناہوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ دوسرے ممالک اور اقوام کو دہشت گردی کی فہرست میں شامل کر سکے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصار اللہ کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کرنا ایک دانستہ اقدام ہے، اس کا صہیونیت کی خدمت کے علاوہ کوئی جواز نہیں ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سیاسی دفتر نے کہا ہے کہ یمنی عوام کے ساتھ امریکہ کی دشمنی اور صہیونی حکومت کا ہر طرح سے دفاع کرنا کسی پر پوشیدہ نہیں ہے، اور نئی امریکی حکومت کے اس ظالمانہ اقدام کا واحد مقصد فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کی حمایت کرنا ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ نے مزید کہا کہ امریکہ کا ہدف یمنی عوام کے رنج و آلام میں اضافہ کرنا اور اس ملک کے عوام اور مسلح افواج کو مظلوم فلسطینیوں اور ان کے اہداف کی حمایت جاری رکھنے سے باز رکھنا ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سیاسی دفتر نے آزاد ممالک اور اقوام کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کی تنظیموں سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ امریکہ کے اس غیر اخلاقی فیصلے کی مذمت کریں۔ وائٹ ہاؤس نے صہیونی حکومت کے اہم ترین حامی کے طور پر حال ہی میں یمن کی تحریک انصار اللہ کو امریکہ کی طرف سے بنائی گئی نام نہاد دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے فلسطین کی استقامتی تحریک حماس کے عسکری ونگ عز الدین قسام بریگیڈ نے مغربی کنارے میں بریگیڈ کے دو ارکان کی شہادت کا اعلان کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ صہیونیوں کا سکون سلب کر لیں گے۔ القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ بریگیڈ کے دو ارکان قتیبہ ولید الشلبی اور محمد اسعد نزال، جنہوں نے مشرقی قلقیلیہ کے قصبے الفندق میں صہیونیوں کے خلاف کاروائیاں انجام دی تھیں، جنین کے گاؤں برقین میں صہیونی فوجیوں کے ساتھ جھڑپ میں شہید کر دیے گئے۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ داخلی سلامتی کی فورسز شاباک نے ان دو نوجوان فلسطینیوں کو شہید کیا ہے۔ القسام نے تاکید کرتے ہوئے کہا ہے کہ مغربی کنارے میں دشمن کے خونی منصوبوں کے خلاف ہم مشترکہ کاروائیاں انجام دیں گے اور ان کو مہلک ضربے لگائیں گے، اور ہمارے مجاہدین دوسرے گروہوں کے مجاہدین کے ساتھ مل کر مغربی کنارے اور مقبوضہ سرزمین کے شہروں میں دشمن کے فوجیوں اور آبادکاروں کا جینا حرام کر دیں گے۔ جارے صہیونی فوج نے جنین کے علاقے میں فوجی کاروائیوں کو جاری رکھنے پر تاکید کی ہے۔ حالیہ دنوں میں قابض فوج نے جنین میں فوجی کاروائیاں کی ہیں کہ جسے اس نے آپریشن آہنی دیوار کا نام دیا ہے۔ اس کاروائی میں اب تک 12 افراد شہید اور 40 سے سے زائد زخمی ہو چکے ہیں. ادھر فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ قابض فوج نے رام اللہ کے شمال میں واقع گاؤں المزرعہ میں ایک فلسطینی کے گھر کو فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا اور گاؤں پر چھاپے کے دوران 8 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا. دوسری جانب فلسطینی میڈیا نے محمود عباس کی قیادت میں فلسطینی اتھارٹی کی سیکورٹی فورسز اور قابض فورسز کے درمیان تعاون کی خبر دی ہے اور کہا ہے کہ ان فورسز نے جنین کے قباطیہ ٹاؤن کے رہائشی احمد ابو عامر کو گرفتار کر لیا ہے کہ جس کی قابض فورسز کو تلاش تھی. اسی دوران فلسطینی ذرائع کے مطابق صہیونی فوج نے جنین شہر میں سرکاری اسپتال کے سامنے بنیادی ڈھانچوں کو تباہ کر دیا ہے. اور سامعین, اسی کے ساتھ ہمارا ہفتہ وار پروگرام استقامت پائیدار و جاوید اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. اجازت دیجئے, خدا حافظ.
حق میری میراث ہے کیوں قاتلوں کے ساتھ ہوں میں حسینی سولجر ہوں ساتھیوں کے ساتھ ہوں صبر میری زندگی میں صابروں کے ساتھ ہوں کٹ تو سکتا ہے مگر رب چھپ نہیں سکتا یہ سر
کربلا میری سبا ہے کربلا میرا سفر آئی ایم حسینی سولجر آئی ایم حسینی سولجر آئی ایم حسینی سولجر آئی ایم حسینی سولجر
امامت ساتھ ہے یہ شہادت سے نہیں ڈرتے شہادت ساتھ ہے موت پہ گرتے ہیں یہ ہے موت خود ان کی اس پر
کربلا میری سبا ہے کربلا میرا سفر آئی ایم حسینی سولجر آئی ایم حسینی سولجر آئی ایم حسینی سولجر آئی ایم حسینی سولجر
رستہ ہمارا ایک ہی فکر و نظر میں حسینی سولجر ہوں تم حسینی سولجر کربلا صاحب کے لیے ایک فکر موت پر
کربلا میری سبا ہے کربلا میرا سفر آئی ایم حسینی سولجر آئی ایم حسینی سولجر آئی ایم حسینی سولجر آئی ایم حسینی سولجر
نہیں جس با عظیم شان ہو ہر نفس پیش نظر ایران ہو لبنان ہو کاش اس جذبے کا محور میرا پاکستان ہو میری اسمرتی پہ ہو میں کاش مولا کی نظر
کربلا میری سبا ہے کربلا میرا سفر آئی ایم حسینی سولجر آئی ایم حسینی سولجر آئی ایم حسینی سولجر آئی ایم حسینی سولجر
عزیز سامعین ابھی آپ پروگرام استقامت پائیدار و جاوید سن رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت سامعین اخبارات کے جائزے پہ مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران پاکستان اور ہندوستان کے بعض اخبارات پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں. آغاز کرتے ہیں ایران کے اخبار جمہوری اسلامی کی بعض سرخیوں سے. ہزاروں فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی, شمالی غزہ کی گلیاں استقبال کے لیے تیار. سیونی منصوبے خاک پہ مل گئے, حماس آج بھی زندہ اور فعال ہے. کالی باف, حماس مزید 3 سہونی قیدیوں کو رہا کرے گی. قطر. اور اب روزنامہ کیہان کی بات سرخیاں. غرب اردن میں سہونی فوجیوں کی فلسطینیوں پر فائرنگ, ایک شہید 2 زخمی. ایرانی وزیر خارجہ کی طالبان کے قائم مقام وزیر اعظم سے ملاقات, باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. اور سامعین اب چلتے ہیں پاکستان کے اخبارات کا ایک جائزہ لیتے ہیں. سرخیاں پیش خدمت ہیں روزنامہ جنگ کی. بالآخر خفیہ دستاویز سامنے آ گئی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران حکومت کے شامل ہونے کا پردہ فاش۔ مراد شاہ کے بدلے مریم دے دیں کراچی کے تاجروں کا مکالمہ۔ ایک چاپلوس کی بات تاجروں کا بیانہ نہیں، بیانیہ نہیں، ترجمان سندھ حکومت۔ پی ٹی آئی کا 8 فروری کو سوابی میں احتجاج کا اعلان۔ پاکستان ایئر لائنز کی پروازوں کی بحالی کا معاملہ، برطانوی ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فریقین کو نوٹس جاری۔ پاکستان میں اس وقت آئین پر عمل نہیں کیا جا رہا، عمر ایوب۔ صاف توانائی کی منتقلی، ترقی پذیر ممالک کو معاولی مالی معاونت دی جائے، پاکستان۔ اسرائیلی جنگ نے غزہ کی ترقی کو 60 سال پیچھے کر دیا، یو این ڈی پی۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں میں 3 افراد شہید اور 44 زخمی۔ اور اب پیش ہے روزنامہ جسارت کی چند سرخیاں۔ آئی ایم ایف کی بدترین شرائط نے قومی معیشت کو مفلوج کر دیا، لیاقت بلوچ۔ سپریم کورٹ نے ایڈیشنل رجسٹرار نظر عباس کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس واپس لے لیا۔ پی ٹی آئی کا مقصد مذاکرات نہیں، صرف ایک شخص کو ریلیف دلانا ہے، خواجہ آصف۔ حماس کا ٹرمپ کے فلسطینیوں کو اردن اور مصر میں پناہ دینے کے بیان پر رد عمل۔ حماس نے 4 صہیونی خواتین فوجی اور اسرائیل نے 200 فلسطینیوں یرغمالیوں کو رہا کر دیا۔ سمن، آج روزنامہ جسارت نے جس موضوع پر اداریہ لکھا ہے اس کا عنوان ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات مثبت پیش رفت۔ اخبار لکھتا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان بڑھتی قربتیں جنوبی ایشیا میں ایک نئی صف بندی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ خطے میں بھارت کے غلبے کو چیلنج کرتے ہوئے یہ تعلقات نہ صرف دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں بلکہ پورے خطے میں جغرافیائی اور سیاسی حرکیات کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ تاریخی طور پر 1971 کے سانحے کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات کشیدہ رہے ہیں۔ شیخ حسینہ واجد کے دور حکومت میں ان تعلقات میں مزید دراڑیں پڑیں کیونکہ ان کے دور میں بنگلہ دیش کا جھکاؤ بھارت کی طرف زیادہ رہا، لیکن حسینہ واجد کی اقتدار سے بے دخلی اور ڈاکٹر محمد یونس کی عبوری حکومت کے قیام کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہوا جہاں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے مختلف پہلوؤں پر کام جاری ہے۔ اداریہ نویس لکھتے ہیں گزشتہ کچھ مہینوں میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں نمایاں پیش رفت دیکھی گئی ہے۔ دونوں ممالک کے عسکری وفود کے تبادلوں، دفاعی تعاون کے فروغ اور تجارتی معاہدوں نے نہ صرف باہمی اعتماد کو بڑھایا ہے بلکہ ایک دوسرے کے لیے نئی معاشی اور سیاسی راہیں بھی ہموار کی ہیں۔ اداریہ نویس کے بقول بنگلہ دیش فوج کے ایک اعلی سطحی وفد نے پرنسپل اسٹاف آفیسر لیفٹیننٹ جنرل ایس ایم قمر الحسن کی قیادت میں پاکستان کا دورہ کیا ہے۔ اس دورے کے دوران وفد نے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا اور پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سندھو سے ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں میں باہمی عسکری تعاون اور علاقائی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال اور جے ایف 17 تھنڈر طیاروں میں دلچسپی اس بات کا ثبوت ہے کہ بنگلہ دیش اپنی دفاعی ترجیحات میں پاکستان کو اہم پارٹنر کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ اس پیش رفت پر بھارتی میڈیا کی تشویش قابل فہم ہے کیونکہ بھارت نے ہمیشہ بنگلہ دیش کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آج کی حقیقت یہ ہے کہ بنگلہ دیش بھارت سے دور اور پاکستان سے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ بی بی سی کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق انڈین میڈیا میں کچھ خبروں کے دوران یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ مستقبل میں پاکستانی فوج کی جانب سے بنگلہ دیشی فوج کو تربیت فراہم کیے جانے کے امکانات زیر غور ہو سکتے ہیں، تاہم اس دعوے کی کوئی باضابطہ تصدیق یا تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ دونوں ممالک نے باہمی تجارت کو بڑھانے کے لیے کئی معاہدے کیے ہیں، خاص طور پر بنگلہ دیش نے پاکستان سے چاول اور دیگر اشیاء کی درآمد کے معاہدے کیے ہیں جو دونوں معیشتوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ مضمون نگار کے بقول پاکستان نے بنگلہ دیشی مصنوعات کے لیے اپنی منڈی کھولنے کی بھی پیشکش کی ہے جو بنگلہ دیش کے لیے ایک اہم موقع ہے۔ اگر دونوں ممالک اپنے تجارتی پالیسیوں کو مزید ہم آہنگ کریں اور مشترکہ منصوبے شروع کریں تو دونوں کی معیشتوں کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر پاکستان کی بندرگاہیں بنگلہ دیش کی تجارت کے لیے اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، جبکہ بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان کے لیے ایک منفعت بخش ٹریڈ سینٹر بن سکتی ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش مل کر جنوبی ایشیا میں ایک نیا توازن قائم کر سکتے ہیں جہاں بھارت کی بجائے علاقائی تعاون کو فروغ دیا جا سکے۔ اخبار کے بقول سارک جیسے پلیٹ فارم پر دونوں ممالک کا تعاون اس خطے میں امکانات اور نئے دروازے کھول سکتا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تعلقات میں بہتری کی امید ہے، لیکن چیلنج بھی موجود ہیں۔ اداریہ نویس کے بقول ماضی کے تاریخی تنازعات اور عوامی سطح پر موجود غلط فہمیاں ان تعلقات کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت کی جانب سے ممکنہ دباؤ اور سازشیں بھی ایک چیلنج ہیں جن کا دونوں ممالک کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ تعلقات بھارت کے لیے ایک چیلنج ہیں کیونکہ بنگلہ دیش اب بھارت کی بجائے پاکستان سے اپنے دفاعی اور معاشی تعاون کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اداریہ نویس کہتے ہیں بنگلہ دیش اور میانمار کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران بنگلہ دیش کو اپنے دفاع کے لیے نئے اتحادیوں کی تلاش ہے اور پاکستان اس میں ایک قدرتی پارٹنر کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ یہ تعلقات نہ صرف دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں بلکہ خطے میں امن، ترقی اور استحکام کے لیے بھی ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مضمون نگار آخر میں لکھتے ہیں ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر اور مستقبل پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے دونوں ممالک ایک مشترکہ ویژن کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ تعاون جاری رہا تو یہ نہ صرف پاکستان اور بنگلہ دیش کے عوام کے لیے خوشحالی لائے گا بلکہ خطے کے دیگر ممالک کے لیے بھی ایک مثال بنے گا۔ اور سمعین اب رخ کرتے ہیں ہندوستانی اخبارات کا۔ بمبئی سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کی چند سرخیاں۔ ہمارا آئین ملک کو عالمی قیادت کی بنیاد فراہم کر رہا ہے، صدر جمہوریہ۔ کٹڑا سے سری نگر تک وندے بھارت ٹرین کا تجربیاتی سفر کامیاب۔ اصلاحات اور عالمی مدد شام کو مشکل حالات سے نکال سکتے ہیں یو این ادارے۔ کیلیفورنیا کو آگ کے بعد سیلاب کا اندیشہ، مکان کے کرایوں میں 20% اضافہ۔ مہاراشٹر کے سولاپور میں گولین بیرے سنڈروم نامی بیماری سے پہلی مشتبہ موت ریکارڈ کی گئی، ہیلتھ آفیسر۔ اگر آئین صحیح طریقے سے نافذ کیا گیا ہوتا تو ہندوستان امریکہ سے بھی آگے ہوتا۔ جے پی سی اپوزیشن اراکین کی معطلی پر شدید ناراضگی۔ اور اب ہندوستانی ایکسپریس کی بات سرخیاں۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر فوجی طاقت کی نمائش۔ انصاف، آزادی، مصافات اور بھائی چارہ ہماری وراثت کا حصہ۔ ہندوستان جو قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے، کبھی علم کے منبع کے طور پر جانا جاتا تھا۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر صدر جمہوریہ کا خطاب۔ اور سمعین آخر میں پیش ہے ہندوستان ایکسپریس کے ایک مضمون سے اقتباس جس کا عنوان ہے غزہ اور ویتنام کی جنگوں میں مماثلت۔ مضمون نگار زین العابدین ہاشمی لکھتے ہیں غزہ کی جنگ اور ویتنام کی جنگ کے درمیان کئی مماثلتیں موجود ہیں جہاں یہ دونوں تنازعات کو ایک جیسے نظر آتے ہیں، اگرچہ ان کے تاریخی اور جغرافیائی پس منظر مختلف ہیں، لیکن دونوں جنگوں میں کئی ایسے پہلو ہیں جو انسانی جدوجہد، آزادی کی لگن اور طاقت کے غیر متوازن استعمال کو اجاگر کرتے ہیں۔ اور سمن اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سمعین اب سماعت فرمائیے پروگرام ایرانی فن تعمیر۔
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تاریخ اور قدیم ثقافت کے حامل ممالک میں فن تعمیر تمدن کی ایک اہم بنیاد ہوتی ہے۔ ایرانی سرزمین ہزاروں برس کے تمدن کی حامل ہے اور اس سرزمین میں فن تعمیر کے ایسے شہپارے موجود ہیں جو ہزاروں سال پرانے ہیں۔ فن تعمیر اور نئے اسلوب تخلیق کرنے میں ایرانیوں کی دلچسپی کی وجہ سے ایرانی فن تعمیر میں حیرت انگیز تنوع پایا جاتا ہے۔ بعض ماہرین آثار قدیمہ نے شوش کے اطراف اور موسیان پہاڑ سے دریافت ہونے والے پتھروں کے ستونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کے قائل ہیں کہ ایران کے قدیم فن تعمیر میں ستونوں کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ سب سے قدیم ترین ستون شمال مغربی ایران میں واقع ہیں، جو ارومیہ جھیل کے جنوب میں ہیں اور حسن لو قلعے میں موجود ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں دریافت ہونے والے ٹاورز آف سائلنس میں بھی ستون موجود تھے، اور یہ ستون بھی پتھروں کے ہی بنے ہوئے تھے۔ یہ ستون چھتوں کی حفاظت یا مذہبی رسوم کی انجام دہی کے لیے بنائے جاتے تھے۔ ان ستونوں کے پاس قبر نما گڑھے کھودے جاتے تھے، جن سے اس زمانے کے لوگوں کے آخرت سے متعلق عقیدے کا پتہ چلتا ہے۔ مات کی حکومت کے زمانے سے ہی ایران میں ایسے عظیم قلعے تعمیر کیے گئے جن میں بیٹلمنٹ اور خفیہ راستے بھی موجود تھے، اور ایرانی فن تعمیر میں ان کا رواج مات کے زمانے میں ہی ہوا تھا۔ یہ قلعے شہر کی فصیل کے اندر ہوتے تھے، اور جنگ کے زمانے یا دشمن کے حملے کے وقت بادشاہ اور ان کے درباری انہی قلعوں میں رہتے تھے۔ البتہ اس زمانے میں مذہبی عبادات کی انجام دہی کے لیے پرشکو عبادت گاہیں اور حال بھی بنائے جاتے تھے۔ ان عمارتوں کا باہر والا منظر بہت سادہ ہوتا تھا، لیکن اندر کی جانب سے دشمن کے حملے، طوفان، حتیٰ زلزلے کے مقابلے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ اس طرح کے قلعے ایران میں 12ویں ہجری قمری تک بنائے جاتے رہے، اور اب بھی ایسے قلعے ایران میں موجود ہیں۔ ایرانی فن تعمیر میں 7 اہم اسلوبوں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ان میں سے 2 اسلوبوں کا تعلق ایران میں اسلام آنے سے پہلے سے ہے۔ ان کو پارسی اسلوب اور پارتی اسلوب کا نام دیا گیا ہے۔ 7 صدی قبل مسیح ایران میں وسیع سلطنت قائم تھی۔ ہخامنشی شہزادے کورش دوم نے پہلے پارس، ماد اور دوسرے ایرانی اقوام کو متحد کیا، اور اس کے بعد کشور کشائی اور ایران کو آباد کرنے پر توجہ دی۔ اس نے اپنی ذاتی اور اپنی حکومت کی قدردانی کے مقصد سے بے مثال عمارتیں تعمیر کروانے کے لیے وسیع و عریض ایران سے آرکیٹیکٹوں اور ہنرمندوں کو دعوت دی۔ ہنرمندوں کو متعدد ممالک سے بلایا گیا تھا۔ ان سب نے مل کر ایسا شہپارہ بنایا کہ جس سے پارسی رنگ جھلکتا تھا، البتہ اس میں قدیم فن کی جھلک بھی نمایاں تھی۔ اس فن تعمیر میں بہترین مواد سے استفادہ کیا جاتا تھا، مثلاً تخت جمشید میں واقع پارسا محلوں کے لیے لبنان سے سدھ اور قندھار سے سندل اور ساگوان کے درخت کی لکڑی منگوائی گئی۔ اس زمانے میں زیادہ تر عمارتیں ہاتھوں سے بنائی ہوئی ایک بلند جگہ پر تعمیر کی جاتی تھیں، اور یہ ایرانی فن تعمیر کا ایک خاص اسلوب تھا۔ تخت جمشید سے قبل دنیا میں بہت سی عمارتیں اور حال ایسے بنائے گئے جن میں ستون تھے، لیکن ان میں سے کسی ایک بھی عمارت یا حال میں موجود 2 ستونوں کا درمیانی فاصلہ اس عمارت کے ستونوں جیسا نہیں ہے۔ تخت جمشید کے بعد ستونوں کا فاصلہ تقریباً 5-6 میٹر تک کا ہے، جس کی اس سے پہلے تک کوئی مثال موجود نہیں تھی۔ سخت پتھر اور لوہے کے استعمال کی وجہ سے ایرانی معماروں کو ان ستونوں کو 22 میٹر تک بلند لے جانے کا موقع مل جاتا۔ ہخامنشیوں کے زمانے میں عمارت کے گرد فصیل بنائی جاتی تھی، جس سے اس عمارت کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ جاتے تھے۔ ستونوں کے اوپر کیپٹل بنانا پارسی فن تعمیر کی ایک اور ظرافت شمار ہوتی تھی۔ اس زمانے میں عمارت کے اندر رات کے وقت روشنی کا چھت پر موجود چراغوں کے ذریعے پہنچانے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ عمارت کے آگے چند ستونوں کے ساتھ ایوان بھی بنائے جاتے تھے۔ ہخامنشیوں کے زمانے کی قدیم ترین عمارت جو اب بھی یادگار کے طور پر موجود ہے، وہ تخت جمشید سے 48 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور پاسارگاد کے نام سے معروف ہے۔ یہ محل پتھر کے بنے ہوئے ستونوں، زندان سلیمان نامی ایک برج، چند چھوٹی عمارتوں اور ڈھلان والی ایک قبر پر مشتمل ہے۔ ان عمارتوں کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ اگرچہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں، لیکن ان کو باقاعدہ نقشے کے مطابق تعمیر کیا گیا ہے۔ ان عمارتوں کا فن تعمیر اور ان میں کیا جانے والا پتھر کا کام یونانیوں کے فن تعمیر سے ملتا جلتا ہے۔ زمین پر پتھروں کا فرش بنایا گیا ہے، جبکہ دیواروں کا بالائی حصہ کہ جو چھت سے متصل ہے اینٹوں سے بنایا گیا ہے۔ ان عمارتوں کو ٹائلوں اور پتھروں کے ساتھ چار چاند لگائے گئے ہیں، جو کہ بین النہرین، ایلام، یونان اور ایران کے فن تعمیر کا امتزاج ہے۔ البتہ داریوش نے اپنی حکومت کے آخری زمانے میں ان عمارتوں کو بہت سادہ قرار دیا اور ان کے نزدیک ایک محل تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ میخی زبان میں موجود کتبوں میں اس محل کا نام پارسا یا پارسا درج ہے، اور یہ اس ریاست کا نام تھا، لیکن بعد میں اسے پریس پولیس کا نام دیا گیا۔ مختلف حادثات کے دوران یہ محل قائم و دائم رہا، جس کی وجہ یہ تھی کہ اسے پتھروں سے تیار کیا گیا تھا۔ پریس پولیس کو 13 ہیکٹر کے رقبے میں تعمیر کیا گیا تھا اور اس کے 3 حصے تھے۔ ایک حصہ اس عمارت کا اصل احاطہ تھا، دوسرا حصہ اس سے ذرا بلندی پر واقع تھا، اور بعض عمارتیں ڈھلان میں بنائی گئی تھیں۔ لیکن اگر آپ آج اس جگہ کو دیکھنے جائیں گے تو پتھروں سے بنا ایک ڈھانچہ ہی نظر آئے گا، کیونکہ ان کے علاوہ سب کچھ نابود ہو چکا ہے۔ البتہ دیواروں کے نچلے حصوں میں کندہ باز ابھرے ہوئے نسبتاً چھوٹے چھوٹے نقوش موجود ہیں۔ ان آثار سے ہخامنشیوں کے دربار کے حالات اور ان کی شاہانہ زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ اس محل میں تقریباً 20 میٹر کے 72 ستون تھے، جن کے بالائی حصے میں حیوانات کے سروں کے نقش کندہ تھے۔ تخت جمشید کے محلوں کی دیواروں پر کندہ اہم ترین نقوش پروں والے، سینگوں والے شیروں کے تھے۔ اس کے علاوہ داریوش کے سامنے ایک صف میں کھڑے سپاہیوں کے نقوش بھی جا بجا نظر آتے ہیں۔ اس محل کی بعض دیواروں کی ضخامت 5.5 میٹر تک ہے، اور ان میں 45 ٹن کے پتھر استعمال کیے گئے ہیں۔ تخت جمشید میں سردیوں میں کمرے گرم کرنے اور ہوا کی آمد و رفت کا مناسب انتظام تھا۔ اس کے علاوہ اس محل میں پانی پہنچانے اور نکاسی کا سسٹم بھی موجود تھا۔ البتہ یہ ایک سیاسی یا دفتری جگہ نہیں تھی، اور بظاہر اس کو شان و شوکت کے مظاہرے اور اغیار کے دلوں میں روب پیدا کرنے کے مقصد سے بنایا گیا تھا۔ ہخامنشیوں کے زمانے میں تخت جمشید میں جشن نوروز بہت وسیع پیمانے اور سرکاری سطح پر منایا جاتا تھا۔ اس جشن میں حکومت کے ساتھ وفاداری کے اظہار کے لیے تحائف پیش کیے جاتے تھے، جن میں سے بعض کی تصاویر اس محل کی دیواروں پر کندہ ہیں۔ ڈھلان والے حصے سے آپادانہ محل تک بنائی جانے والی 2 سیڑھیوں کو انہی نقوش کے ساتھ مزین کیا گیا ہے۔ ان تحائف میں اسلحہ، شیر، لوہے کے بنے ہوئے گلدان، گھوڑے اور نفیس لباس اور کپڑے شامل ہوتے تھے۔ اسکندر مقدونی نے سن 331 قبل مسیح تخت جمشید کو آگ لگانے سے قبل حکم دیا تھا کہ اس میں موجود گناقد خزانے کو اس کے ملک یونان منتقل کر دیا جائے۔ اس میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، مختلف طرح کے قالین، فن کے شہپارے اور ہتھیار وغیرہ شامل تھے۔ اس دشت میں ابھی تک پتھروں کے ستون اور پتھروں سے بنے ہوئے خوبصورت اور ظریف مجسمے موجود ہیں کہ جو آگ اور ہوا سے بھی محفوظ رہے اور گزرتا ہوا وقت بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ یہ مجسمے ایرانیوں کے آرٹ اور فنون لطیفہ کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے خبروں کا دوسرا بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ پوری دنیا میں شب معراج پورے جوش و خروش اور عقیدت سے منائی جا رہی ہے۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے بعد فلسطینی پناہ گزینوں کی شمالی غزہ کی جانب واپسی، فلسطینیوں میں خوشی اور جشن کا ماحول۔ لبنان کے جنوبی علاقوں میں جنگ بندی کے معاہدے میں توسیع، لبنانی وزیر اعظم کا اعلان۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے ایران اور افغانستان کی سرحدوں کی سیکورٹی کو نہایت اہم قرار دیا ہے۔ اور پاکستان کا علاقہ پارا چنار بدستور محاصرے میں، مقامی باشندوں کو شدید مشکلات اور مسائل کا سامنا۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ رحمتوں اور برکتوں والی رات شب معراج مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ شب معراج کے موقع پر دنیا بھر میں مساجد کو انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ اس شب میں مساجد میں چراغاں، خصوصی محافل اور عبادات کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں علماء کرام اور مقررین واقع معراج اور اس کی فضیلت پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ محفل معراج النبی میں نعت خواں حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں ہدیہ عقیدت و نعت پیش کر رہے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم بعثت کی آمد پر پورا عالم اسلام جشن و سرور میں ڈوبا ہوا ہے۔ اسی مناسبت سے فرزندان اسلام نے جشن و میلاد کا آغاز کر دیا ہے اور سبھی خدا رحمان کے آخری نبی کے مبعوث بارسالت ہونے کی خوشی نہایت عقیدت و احترام سے منا رہے ہیں۔ ایران و عراق کے سبھی مقامات مقدسہ میں اس وقت فرزندان توحید کا جمع غفیر ہے اور لوگ محبوب کبریا کے مبعوث ہونے کی رات کی مناسبت سے مختلف شکلوں میں جشن منانے میں مصروف ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر ممالک، بالخصوص ہندوستان اور پاکستان میں بھی جا بجا جشن بعثت و نبوت کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں شمع محمدی کے پروانے ذکر محمدی کے ذریعے اپنی ایمانی جلا کا سامان فراہم کر رہے ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کے بعد اب شمالی غزہ کے پناہ گزین اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں اور فلسطینیوں کی گھروں کی واپسی کا عمل آج پیر سے شروع ہو گیا ہے۔ شمالی غزہ کی جانب فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی اور اپنے گھروں کی جانب ان کے لوٹنے کا منظر انتہائی شاندار اور فاتحانہ ہے، گویا ایک سیل رواں ہیں جو شمالی غزہ کی جانب رواں دواں ہے۔ امریکہ کی مکمل حمایت کے سائے میں صہیونی حکومت نے گزشتہ 16 مہینوں کے دوران غزہ کے باشندوں کو اپنی وحشیانہ اور بدترین جارحیت کا نشانہ بنایا، تاکہ شاید انہیں شمالی غزہ میں اپنی سرزمین کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جانے پر مجبور کر دے، مگر اس کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا اور فلسطینی عوام نے اپنے افسانوی صبر اور حیران کن استقامت و مزاحمت سے تل ابیب کے حکام کو شکست فاش تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے ترجمان عبداللطیف القانو نے فلسطینی عوام کی استواری اور ثابت قدمی کا ذکر کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ غزہ کے مکینوں کو اپنے علاقوں سے کوچ کرنے پر مجبور کرنے والا ہر منصوبہ ناکام ہوگا اور فلسطینی عوام اپنی سرزمین سے کہیں جانے والے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے حماس کے ایک اور رہنما حازم قاسم نے شمالی غزہ کے مکینوں کے اپنے گھروں کی جانب واپسی کو صہیونی حکومت کے اس منصوبے کی شکست بتایا تھا، جس میں وہ انہیں زبردستی کوچ کرانے پر اصرار کر رہی تھی۔ اس درمیان غزہ میں جنگ بندی کے بعد سے غزہ کے کھنڈرات میں لاپتہ افراد اور شہیدوں کی تلاش کا عمل بھی جاری ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ شہیدوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید 23 شہیدوں کی لاشیں ملبے تلے سے نکالی گئی ہیں، جس کے بعد شہیدوں کی کل تعداد 47,300 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اسرائیلی کابینہ سے مستعفی ہونے والے شدت پسند وزیر بین گویر نے کہا ہے کہ فلسطینی پناہ گزینوں کی شمالی غزہ میں واپسی اسرائیل کی بڑی شکست ہے۔ صہیونی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی کابینہ کے مستعفی ہونے والے جنگی جنون میں مبتلا شدت پسند وزیر بین گویر نے پیر کے روز شمالی غزہ پٹی میں فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی کی تصاویر کو حماس تحریک کی فتح اور تل ابیب کی طرف سے مکمل ہتھیار ڈالنے سے تعبیر کیا ہے۔ صہیونی حکومت کے داخلی سلامتی کے مستعفی وزیر اتمار بن گبیر نے شمالی غزہ پٹی میں فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی کے آغاز پر رد عمل میں کہا کہ شمالی غزہ پٹی میں فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی ایک ایسی تصویر ہے جس کا ایک رخ حماس کی فتح اور دوسرا رخ توہین آمیز غیر قانونی معاہدہ ہے۔ اس مستعفی وزیر نے تاکید کرتے ہوئے کہا کہ ایسا نہیں لگتا کہ یہ شمالی غزہ پٹی میں فلسطینیوں کی واپسی کا مسئلہ صہیونی حکومت کے لیے مطلق فتح ہے، بلکہ یہ حماس کے سامنے مکمل ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہے۔ حماس کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے کے بعد غاصب صہیونی فوج نتساریم سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے کہا ہے کہ غاصب اسرائیلی فوج نے نتساریم سے پیچھے ہٹنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ غزہ کی وزارت داخلہ نے بھی اعلان کیا ہے کہ شارع الرشید کو مقامی وقت کے مطابق صبح 7 بجے پناہ گزینوں کے پیدل چلنے کے لیے کھول دیا جائے گا۔ مقامی ذرائع کے مطابق جنوب سے شمال کی طرف جانے والی شارع صلاح الدین کو مقامی وقت کے مطابق صبح 9 بجے گاڑیوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ صہیونی حکومت اور حماس کے درمیان غزہ جنگ بندی معاہدے کے بعد نیتن یاہو کے دفتر نے اعلان کیا ہے کہ فلسطینی پناہ گزین شمالی علاقوں کی طرف واپس جا سکتے ہیں۔ حماس اور اسرائیل کے مابین ہونے والی جنگ بندی کے بعد صہیونی جیلوں سے 200 فلسطینی قیدی رہا کیے گئے۔ اسرائیلی جیلوں سے رہائی پانے والے 114 قیدیوں کو لے کر 3 بسیں رام اللہ پہنچ گئی ہیں۔ اس دوران عوام نے بھرپور استقبال کیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے گھروں کو جانے والے لبنانی شہریوں کو حملے کا نشانہ بنانے کے صہیونی حکومت کے نئے جرائم کی مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے پیر کو جنوبی لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 60 دن کے دوران غاصب اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں جنگ بندی سمجھوتے کی خلاف ورزی کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں اور حالیہ اسرائیلی جرائم عہد شکنی اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی جنگی جرائم کا واضح مستاق ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ اور فرانس اس جنگ بندی سمجھوتے کے نگراں اور ضامن ہونے کے ناطے ان جرائم کے ذمہ دار ہیں۔ ادھر لبنان کی وزارت صحت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اتوار کو صہیونی فوجیوں کے حملوں میں 24 لبنانی شہید اور 134 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے ایران اور افغانستان کی سرحدوں کی سیکورٹی کو نہایت اہم قرار دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے دورے افغانستان کے بارے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور افغانستان ایک دوسرے کے نہایت قریبی پڑوسی ہیں اور دونوں طویل تاریخ اور مشترکہ زبان و ثقافت کے حامل ہیں اور ہمیشہ ہی ایک دوسرے پر ایک دوسرے کی سرنوشت کے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ سید عباس عراقچی نے مزید کہا کہ گزشتہ 45 سال کی تاریخ میں افغانستان میں خانہ جنگی سمیت مختلف مسائل موجود رہے جن کے نتیجے میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئیں اور اس سے اسلامی جمہوریہ ایران بھی ہمیشہ متاثر ہوا اور انہیں برداشت کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ چاہے وہ ایران آنے والے مہاجرین کا مسئلہ ہو، چاہے منشیات یا القاعدہ اور داعش جیسے دہشت گرد گروہوں کا موضوع ہو، سب میں ایران کو ہمیشہ افغانستان کے حالات کے اثرات کا سامنا کرنا پڑا۔ سید عباس عراقچی نے زور دے کر کہا کہ گزشتہ 4 برس میں نئی صورتحال وجود میں آئی ہے اور ایک نئی حکومت تشکیل پائی ہے اور اس بات سے قطع نظر کہ ہمارے سیاسی تعلقات کس سطح کے اور کس مرحلے میں ہیں، اہم یہ ہے کہ ہمارے درمیان متعدد مسائل موجود ہیں جن کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ مجموعی طور پر ہمارا دورہ کابل بہت کامیاب رہا۔ اس وقت ہمارے اور کابل حکومت کے درمیان اچھی مفاہمت پائی جاتی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے دورے افغانستان میں اس ملک کے قائم مقام وزیر اعظم وزیر خارجہ اور وزیر دفاع سمیت دیگر اعلی حکام سے ملاقات کی اور باہمی مسائل و چیلنجوں کے حل پر تبادلہ خیال کیا۔ شام کے مقامی ذرائع نے جنوبی شام پر صہیونی حکومت کے فوجی حملے کی خبر دی ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ شب جنوبی شام میں واقع شمالی شہر ازرا کے شمال میں ایک ہولناک دھماکہ ہوا۔ ایک مقامی ذریعے نے بتایا کہ یہ دھماکہ ازرا شہر کے مضافات میں واقع فوج کے 12ویں بریگیڈ کے ایک مرکز پر اسرائیل کے حملے کے نتیجے میں ہوا ہے۔ اس ذریعے نے بتایا کہ اسرائیلی جنگی طیارے مقبوضہ جولان کی جانب سے شام میں داخل ہوئے تھے اور شام کے اس فوجی مرکز کو نشانہ بنایا۔ حملے کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی۔ ذرائع کے مطابق دھماکے کے باعث قریب میں واقع مکانات اور تجارتی مراکز میں آگ لگ گئی، تاہم ابھی تک اس سے ہونے والے نقصان کی کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے۔ لبنان کے وزیر اعظم نے 18 فروری تک جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کیا ہے۔ نجیب میقاتی کے دفتر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ فیصلہ صدر جوزف آون اور پارلیمنٹ کے اسپیکر نبی بیری کے ساتھ ملک کے جنوب میں ہونے والی پیش رفت اور امریکی فریق سے مشاورت کے بعد کیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق ایگزیکیوٹو کمیٹی جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 پر عمل درآمد کی نگرانی کرے گی۔ لبنانی حکومت کی درخواست پر امریکہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد صہیونی حکومت کے ہاتھوں گرفتار کیے گئے لبنانی افراد کی رہائی کے لیے مذاکرات بھی شروع کرے گا۔ جنوبی لبنان میں غاصب صہیونی حکومت کی تمام تر جارحیتوں اور دھمکیوں کے باوجود وہاں مکینوں کی اپنے گھروں کی جانب شجاعانہ واپسی کی خبر عام ہونے کے بعد رہبر انقلاب اسلامی نے اپنی ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ان کی بہادری کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ صحاب نیوز پورٹل کے مطابق صہیونی ٹینکوں اور فوجیوں کے مقابلے میں لبنانی باشندوں، بالخصوص ایک خاتون کی عدیم المثال شجاعت و بہادری کی ویڈیو عام ہونے کے بعد رہبر انقلاب اسلامی کے آفیشیل ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ ڈالی گئی ہے جس میں آیت اللہ العظمی سید علی خامنئی کا ایک جملہ تحریر کیا گیا ہے۔ ایکس پوسٹ میں آیا ہے کہ آج تمام سیاسی اور مادی اندازے جنوبی لبنان کے مومن اور مخلص عوام کے سامنے مغلوب ہو گئے جنہوں نے صہیونی فوج کو ہیچ سمجھتے ہوئے اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کیا اور جذبہ ایثار سے لبریز ہو کر میدان میں پہنچ گئے۔ باوجود یہ کہ اتوار اور پیر کے درمیانی شب جنوبی لبنان سے انخلا کے لیے صہیونی حکومت کو دی گئی مہلت ختم ہو چکی ہے، مگر غاصب صہیونی بدستور بعض علاقوں میں موجود اور پسپائی سے گریزاں ہیں، مگر جنوبی لبنان کے باشندے انہیں خاطر میں لائے بغیر اپنے مکانات کی جانب لوٹ آئے ہیں۔ پاکستان کے علاقے پارا چنار کا محاصرہ پچھلے 4 مہینے سے بدستور جاری ہے۔ پارا چنار سے موصول خبروں میں بتایا گیا ہے کہ سڑکوں کی بندش اور علاقے کا محاصرہ ختم کرانے کی کوششیں ابھی تک بارآور ثابت نہیں ہو سکی ہیں اور علاقے کے لوگ انتہائی شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ پچھلے دنوں ضروری اشیاء کے حامل جو 2 کانوائے پارا چنار پہنچے تھے وہ وہاں کی کل آبادی کے 10% لوگوں کے لیے بھی نہیں تھا۔ محاصرے کی وجہ سے پارا چنار میں دواؤں اور طبی سہولیات کا فقدان ہے جس کے نتیجے میں مریض اور بچے دم توڑ رہے ہیں۔ امن جرگہ کے معاہدے کے مطابق پارا چنار کا محاصرہ ختم اور راستے کھولے جانے کی بات کی گئی تھی اور حکومت نے بھی یقین دہانی کرائی تھی، لیکن ابھی تک علاقے کے مظلوم عوام محصور ہیں۔ اس درمیان پارا چنار کی مذہبی اور سماجی شخصیت مزمل فصیح کی گرفتاری پر لوگوں میں شدید غم و غصہ ہے۔ پاکستانی سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 8 رکنی آئینی بینچ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے فل کورٹ تشکیل اور عدالتی کارروائی براہ راست نشر کرنے کی درخواست پر بھی نوٹس جاری کر دیے۔ دوران سماعت درخواست گزاروں نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف فل کورٹ بینچ بنانے کی استدعا کی۔ پاکستانی سپریم کورٹ نے 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق کیس کی سماعت 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا آخری میچ ویسٹ انڈیز نے جیت لیا ہے۔ ملتان میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ کے تیسرے دن ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو 120 رنوں سے شکست دے دی اور یوں 2 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی۔ ویسٹ انڈیز نے بھی دوسری اننگز میں کوئی بہت بڑا اسکور نہیں کیا تھا اور اس کی وکٹیں بھی گرتی رہیں، اور اس نے پاکستان کو جیت کے لیے 245 رنوں کا ہدف دیا تھا، لیکن جواب میں پاکستان کی پوری ٹیم 133 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے دوسرا بلٹن سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ سامعین، انسان اگر اپنی اور دنیا کی خلقت پر غور کرے تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچے گا کہ انسان جیسی عظیم اور ظریف مخلوق جو خدا کی خلقت کا بہترین شاہکار ہے، اس کی انگلیوں کی پوروں سے لے کر دماغ و دل کی بناوٹ تک اس خالق کی عظمت اور تدبیر کی خبر دیتی ہے، اور جہان کے نظم و ضبط سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کو بیکار اور ابس خلق نہیں کیا گیا۔ جتنا انسان غور و فکر کرے گا اتنا ہی اس حقیقت تک پہنچے گا اور بامقصد زندگی گزارنے کے لیے عملی میدان میں قدم اٹھائے گا۔ خدا سے محبت کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں، لیکن اس محبت کا اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب قربانی کا وقت آئے اور اپنی جان قربان کرتے، دوسرا اس وقت جب انسان تاریکی شب میں اپنا آرام قربان کر کے خدا کے حضور راز و نیاز کرتا ہے اور اس کے عشق میں آنسو بہاتا ہے۔ خدا بھی انہی 2 لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تیرا وصف کیسے کریں بیان، تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا، تیرا وصف کیسے کریں دادگر